الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. معزز خواتین و حضرات، آج جو ہمارا مرکزی تعلیم ہے، اس اعتکاف کا اس کا دوسرا دن ہے. کل ابتدائی باتیں ہوئی تھیں کہ سر اللہ اور سر فی اللہ میں کیا فرق ہے. البتہ ان کو کیسے حاصل کیا جاتا ہے، یہ ایک منظم طریقہ کار ہے، لیکن یہ ہر ایک کے لیے مختلف ہو سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پاک نے ہر ایک کو مختلف بنایا. آپ جیسے جانتے ہیں سب انسان ہیں، لیکن پٹھانوں کے، پنجابیوں کے، سندھیوں کے، بلوچیوں کے، پاکستانیوں کے، ہندوستانیوں کے، عربوں کے، عجمیوں کے، یہ عادتیں مختلف ہیں، خوبیاں خامیاں مختلف ہیں. یہ براڈ کلاسیفیکیشن ہے، یعنی یوں کہہ سکتے ہیں علاقائی طور پر. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ایک بھائی بھی دوسرے بھائی کی طرح نہیں ہوتا. تو اگر ایسی بات ہے تو یہ جو مقامات کی بات کل ہوئی تھی، تو کیا ان مقامات کی ترتیب سب کے لیے ایک جیسے ہوگی؟ بس ہم بعض خاندانوں میں براڈ کلاسیفیکیشن کی بات کر رہا ہوں، ورنہ ہر آدمی دوسرے سے مختلف ہے. صبر کا مادہ ہوتا ہے، بعض میں نہیں ہوتا، بہت جلدی اپنا ٹیمپر لوز کرتے ہیں. بعض میں کسی کام کو شروع کرنے کا عزم ہوتا ہے جلدی، بعض میں نہیں ہوتا، درمیان میں بڑے تدریجی مراحل ہیں. اس لحاظ سے سب کا علاج ایک جیسا نہیں ہو سکتا. یعنی گویا کہ امراض مختلف ہوتے ہیں، علاقائی لحاظ سے بھی، خاندانی لحاظ سے بھی، ذاتی لحاظ سے بھی، قومی لحاظ سے بھی، اور پھر اپنے احوال کے لحاظ سے بھی. بس ایک شخص پاکستان میں پیدا ہوا ہے لیکن 20 سال اس نے انگلینڈ میں گزارے، وہ مختلف بن گیا. اب اس طرح نہیں ہے، کیونکہ اس کا حوال مختلف ہے، ماحول مختلف ماحول میں رہا ہے، کچھ خوبیاں خامیاں اس کی تبدیل ہو چکی ہوں گی. اس لحاظ سے سب کی تربیت ایک جیسی نہیں ہو سکتی، سب کی تربیت ایک جیسے نہیں ہو سکتی. یہ وہ نقطہ ہے کہ جس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے رسمی تصوف وجود میں آتی ہے، حقیقی تصوف رخصت ہو جاتی ہے. رسمی تصوف وہ ہے جو سب کو ایک طریقے سے، بس ایک فارمولہ کتاب میں لکھا ہوا ہے اور بس اس کے مطابق سب کو. کیوں ڈاکٹر صاحب، سب کے علاج ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ تو وہ جو رسمی تصوف ہے، جیسے عطائی لوگ ہوتے ہیں، وہ ایک طریقے سے سب کو کرتے ہیں، کسی کو فائدہ ہو نہ ہو وہ اس چیز کو نہیں جانتے. تو اس وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض خانقاہیں جو ہیں، جن میں جو اصل پیر ہے وہ رخصت ہو جاتا ہے، پیچھے صاحبزادگان رہ جاتے ہیں، نہ ان کی خود تربیت ہوتی ہے نہ دوسروں کی تربیت کر سکتے ہیں، تو پھر وہ اپنے رسمی تصوف پہ چلتے ہیں، ان نے بس اپنے کچھ کوڈز بنائے ہوتے ہیں کہ جو بھی آئے اس کو یہ دو۔ میں آپ کو اس کی مثال دوں، ہم گئے تھے، ایک بڑی خانقاہ تھی، سجادہ نشین تھے، اور ہمارے تو بہت اکرام کیا، لیکن وہاں کے حالات دیکھ کر بہت افسوس ہوا۔ وہاں جو لوگ آ رہے تھے ان میں سے کسی نے بھی اپنے روحانی کو بھی لوگ کنفیوز کرتے ہیں، وہ عملیات وغیرہ سمراٹ لیتے ہیں، یعنی اپنی اصلاح کے بارے میں کوئی بات نہیں پوچھی۔ یہی جو ہمارے دنیائی مسائل ہوتے ہیں سب اس کے لیے آئے تھے، کوئی سفارش کروا رہے، کوئی مطلب یہ ہے کہ تعویذوں کا ایک ڈیر پڑا ہوا تھا، ٹوکری پڑی ہوئی تھی، اور بائیں ہاتھ سے پیر صاحب وہ اس طرح اٹھا کے نا اس طرح تقسیم کر رہے، دیکھ بھی نہیں رہی میں کس کو دے رہا ہوں، تعویذ بھی ایک جیسے تھے اور یہ بھی نہیں دیکھتے میں کس کو دے رہا ہوں، وہ اس طرح تقسیم کر رہے تھے۔ یہ تصوف نہیں ہے، یہ دکانداری ہے۔ ایک تو یہ بڑی موٹی غلطی ہے جو کہ بہت بڑی، بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو واقعی رسمی تصوف نہیں کرنا چاہتے ہیں، یعنی ارادہ نہیں ہوتا ان کا، لیکن ان کو سمجھ نہیں ہوتی، کچھ ان کو غلط فہمیاں ہوتی ہیں، کنفیوژن ہوتی ہے، معلومات کی کمی ہوتی ہے، تو وہ تصوف کو ایک کورس کی طرح، جیسے ہم کسی سبجیکٹ کو پڑھتے ہیں نا، ایک کورس کی طرح اسباق کرا دیتے ہیں، اس چیز کو نہیں دیکھتے کہ بھائی کس کو کس چیز کی ضرورت ہے اور کب ضرورت ہے۔ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، چوتھے کے بعد پانچواں، اس طریقے سے وہ کرواتے۔ اللہ اکبر۔ تو اس سے بھی ایک تاثر بنتا ہے کہ یہ تو بس ایک لگا بندہ کورس ہے، بس اس سے گزر جاؤ، کلیئر ہو جائے، امتحان دے دیا، پاس ہو گئے، چلو جی ڈگری ہو گئی۔ تو یہاں پر یہ نہیں ہوتا، یہ تو ایک ایسی بات ہے کہ ایک مریض آتا ہے، وہ اپنے ساتھ امراض لے آتا ہے، اس کا علاج ہوتا ہے، اور پھر جب فارغ ملے ٹھیک ہو جاتا ہے پھر اس کو رخصت کر دیا جاتا، کسی کے ذمہ کام بھی لگا دیا جاتا ہے، مطلب یہ طریقہ کار ہوتا ہے۔ اب اس سے ہم لوگ کیا نتیجہ نکالے؟ اگر ہم سب کے لیے لگا بندہ نظام رکھیں گے تو جس میں صبر کا مادہ پہلے سے موجود ہے، اب مقام صبر پر ان کا ایک سال لگوا دیں اور اس کے اندر توکل موجود نہیں ہے، اس پہ بھی ایک سال لگوا دے، تو اس کو ایک سال سے زیادہ کی ضرورت تھی، اس کو کم کی ضرورت تھی، فائدہ ہوگا؟ جس میں پہلے سے کوئی چیز موجود ہے اس پہ وقت لگانے کی کیا ضرورت ہے، اور جس میں نہیں ہے کوئی چیز تو اس کو تو اس پہ جتنی دیر کی ضرورت ہے وہ لگوانا چاہیے نا، بس میں بہت نہیں ہوں۔ اس کا مطلب نتیجہ، کاز اینڈ افیکٹ، اس کو دیکھنا پڑے گا کہ میں دیکھ کیا رہا ہوں، نتیجہ کیا ہو رہا ہے، یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے۔ اب اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے؟ تو ایک تو ہوتے جنرل رولز، ایک ہوتا ہے اسپیشل اسپیسیفک جو ہے وہ پروسیجر، ہر ایک کے لیے اپنا اپنا۔ تو جنرل کو بے شک آپ جاری رکھیں، وہ جنرل کیا ہے؟ جذب پہلے لے آئے، سلوک بعد میں طے کرائے، ایک جنرل رول ہے، یہ سب کے لیے آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن جذب ہر ایک وقت پہ آتا نہیں، این ممکن ہے کہ ایک شخص کو ایک ہفتے میں جذب حاصل ہو جائے، دوسرے کو 10 سال میں بھی نہ ہو، کیوں کتنے ڈیووشن کرتا ہے، ذکر اذکار میں کتنا ریگولر ہے، صحبت کا کتنا خیال رکھتا ہے، نیت اس کی کتنی اخلاص کے ساتھ ہے، یہ ساری چیزیں ہر ایک کا ڈفرینٹ ہے نا، تو لہٰذا اثر بھی ڈفرینٹ ہوگا. نتیجتاً ایک ممکن ہے کہ جو مخلص آدمی ہے، جو کہ ہمارے حضرت بابا زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا جیسے واقعہ ہے کہ ماورا نہر میں گئے تھے، ظاہر ہے وہ اپنے علم حاصل کرنے کے بعد اپنی اصلاح کے لیے، وہاں پر ایک بزرگ تھے جو بات نہیں کرتے تھے، بس مراقب ہوتے تھے، نماز کے وقت نماز کے لیے لے جاتے تھے، نماز پڑھ لیتے تھے، پھر مراقب ہوتے تھے، اور کھانا کے وقت ان کو کھانا کھلا دیا جاتا، پھر مراقب ہوتے تھے، پھر سونے کے وقت وہ سو جاتے تھے، پھر اٹھایا تو پھر مراقب ہوتے، مطلب ان کا یہ وہ کسی سے بات نہیں. 2 سال حضرت بابا زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ ان کے ساتھ رہے، ان کی خدمت کی. ایسے شخص کی خدمت کو احسان بات ہے جو کسی سے بات نہ کرتا ہوں. 2 سال کے بعد انہیں آنکھیں کھولی، فرمایا کہ مجھے حکم ہے کہ آپ سے بات کروں، بتاؤ کیا چاہتے ہو. اس نے کہا حضرت میں اپنی اصلاح کے لیے آیا ہوں، مجھے اپنے فرزندی میں قبول فرما. فرمایا میرے ساتھ آپ کا حصہ نہیں لکھا، میرے ساتھ آپ کا حصہ نہیں لکھا، آپ آگے جائیں گے انشاءاللہ آگے ملے گا، ادھر سے مل جائے گا، چلو یہ پیسے لے لو، اپنے مسلح کے نیچے سے کچھ پیسے نکالے، یہ روزگاری لو اور یہاں سے چلے جاؤ. وہ پیسے جیب میں ڈالنے لگا، سامنے دیکھا تو حضرت نہیں تھے. چلے 2 سال کے بعد بات ہوئی تو کیا بات ہوئی، حضرت غائب. اب بڑے پریشان ہوئے کہ میں کیا کروں، میرے ساتھ کیا ہوا، یہ بھی نہیں بتانا کدھر جانا ہے، بس آگے جانا ہے. آگے جا رہے تھے، جارتے جارتے بغداد پہنچ گئے. وہاں ان دنوں حضرت خواجہ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کا دور تھا، حضرت کے مجلس میں گئے تھے، انہوں نے حضرت کو دیکھا، حضرت اس کو دیکھا، تو انہوں نے دیکھ لیا کہ بس ہم صحیح جگہ پہ، ان کو صحیح مرید نظر آ گیا، ان کو اپنا پیر نظر آیا. سمجھ میں آ گئی نہیں بات. حضرت کے ساتھ 17 دن رہے، 17 دن کے بعد حضرت نے اجازت دے دی ان جاؤ. اب جو ادھر سے سالوں سے بیٹھے ہوئے تھے، ان کو بڑی تکلیف ہوئی کہ ایک نوجوان آیا، ان دنوں نوجوان تھے، بلکہ آپ کیسے کہ لڑکے تھے، یہ ایک لڑکا سا آیا اور 17 دن میں، اور باقیوں کا زبان سے نہیں دل میں خیال آیا. خیال تو کسی کا بھی آ سکتا ہے. تو حضرت نے اپنے عام باتوں میں کہا، بھائی کچھ لوگوں کو شاید اس بات پر حیرت ہے کہ ایک نوجوان کو میں نے اتنی جلدی کیوں ذمہ دار بنایا، وہ تو بالکل خشک تنک آیا تھا، اس کو تو صرف دیا سلائی کی ضرورت تھی اور وہ ہو گیا اور بس ختم، کام ہو گیا اس کا. آپ لوگوں کو تو ابھی ذرا تھوڑا سا یعنی جو گیلاہٹ ہے، جو نمی ہے، وہ دور کرنی ہے، پھر اس کے بعد کہیں آپ کا باری آ سکتی ہے، اپنی ہمت جاری رکھے. پتہ چل گیا کہ دیکھو یہ نظام ہوتا ہے بعض لوگوں کے. اب وہ جو 2 سال کی محنت اس نے کی تھی، وہ رہ گاہ تو نہیں جانی تھی نا، وہ طلب کی بات تھی نا. 2 سال کس کے ساتھ رہے تھے؟ ایسے شخص کے ساتھ جو بات بھی نہیں کر رہے تھے. یہ مجاہدہ تھا، مجاہدہ ہو گیا نا. وہ مجاہدے کا مقصد کیا تھا؟ اللہ کو پانا تھا نا. تو مجاہدہ نیت صحیح تھی، مجاہدہ ہو گیا، نتیجہ آ گیا. کہاں آیا؟ وہاں نہیں، دوسری جگہ پر آیا. بس یہی بات ہے. اللہ تعالیٰ بعض لوگوں سے اضطراری مجاہدہ لے لیتے ہیں، کسی بیماری میں، کسی مشکل میں، کسی تکلیف میں، کسی بے عزتی میں. حضرت علی اجویر رحمۃ اللہ علیہ اپنے کشف الموجود میں رکھ دیں کہ مجھے ایک حال تھا جس سے میں نکل نہیں رہا تھا، تو میں ایک جگہ بھی آیا تو وہاں پر یہ خانقاہیں ادھر کافی ہوتی تھی ان دنوں، تو ایک خانقاہ تھی وہاں، ایک وہ جو مریدین تھے، آپ کو پتہ ہے نا پیر صاحب کے سامنے مریدین الگ طرح رہتے اور بعد میں الگ طرح رہتے ہیں، ہوتے ہیں نہیں ہوتا، شغل میلہ بھی کرتے رہتے ہیں، ہاں جی یہ بات ہوتی، تو واپس میں شغل میلہ کر رہے، کیلے کھا رہے تو چلکے ان کے اوپر پھینک رہے تھے، یہ مہمان تھا، کیلے کھا کر چلکے حضرت پہ پھینک رہے تھے، کہتے ہیں وہ جو چلکے مجھ پر پھینکے جا رہے تھے نا، اسی میں میرا حال ہوا، میں اس سے نکل گیا، مجاہدہ ہو گیا، بیزتی کا سمجھ میں، کون سے مجاہدہ تھا، بیزتی کا تھا، تو انہیں اس کو کچھ نہیں سمجھا، انہیں اس کو برداشت کر لیا، بس یہی مجاہدہ تھا، کام ہو گیا، اسی سے ماشاء اللہ، اب لوگ جو ہے نا پریشان ہو جاتے ہیں حوال سے، حالانکہ وہ حوال ان کی تربیت کے لیے بعض دفعہ بھیجے گئے ہوتے ہیں، صحیح سلسلے و صحیح مشائخ کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ ان کے مریدوں کی من جانب اللہ اصلاح کی صورتیں بنتی ہیں، تو کچھ تو پیر صاحب کو کرنا ہوتا ہے، مطلب یعنی وہ سوچ سمجھ کر، اور کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گفٹڈ طریقے ہوتے ہیں جو ان کا کام کرا دیتے ہیں، تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو مجاہدات ہیں بعض دفعہ اضطراری مجاہدات ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو پیش آتے ہیں کسی قسم کے بھی، اور اس سے ماشاءاللہ نفس کے جو رذائل ہیں وہ دب جاتے ہیں، تو کام بن جاتا ہے، تو میں اس کہہ رہا تھا کہ ایک تو یہ طریقہ ہے جنرل رول کہ کم کہ جو ہے نا پھر وہ لاؤ جو ہے نا جذب، اور جذب کے بعد پھر اب ایسے جنرل رول جو ہے نا، مثال کے طور پر آپ کوئی بھی چیز پکاتے ہیں تو آگ پہ رکھتے ہیں، وہ آہستہ آہستہ گرم ہوتا ہے، پھر وہ ابلتا ہے، ہاں جی پھر اس کے بعد جو ہے نا مطلب ہے کہ وہ اس میں جوش آتا ہے، اور یہ سب کے ساتھ تو ایک جیسا ہو رہا ہے، لیکن کیا ساری چیزیں ایک جیسے پکتی ہیں، یا ہر چیز کا الگ الگ پکنے کا طریقہ ہوتا ہے، ہاں جی تو اسی طریقے سے جو جنرل رول ہے وہ تو یہی ہے کہ پہلے جذب ہے، پھر اس کے بعد سلوک ہے، پھر اس کے بعد دوبارہ جذبہ آ جاتا ہے، یہ تو ہے، لیکن جو ہر ایک کا اپنا اپنا ہے وہ بھی درمیان میں ہوگا، کس وقت کون سی چیز ڈالنی ہے، اس کو کتنی دیر ابالنا ہے، پھر اس کے اندر کیا کرنا ہے، پھر کیا کرنا ہے، یہ دیکھو چائے میں صرف تین چیزیں ہوتی ہیں نا، پانی، پتی اور دودھ، لیکن کیا ہر آدمی ایک جیسے چائے بناتا ہے، وہی ریسیپی کا فرق، اس کے پروسیجر کا فرق ہوتا ہے اور مقدار کا بھی ہوتا ہے، تو اسی طریقے سے مطلب یہ ہے کہ جو جنرل رول ہے وہ تو ہے، لیکن ساتھ اسپیسیفک جو خاص کسی شخص کے لیے ہے وہ الگ ہوتا ہے، اب اس کا تعین کیسے کیا جائے کہ کسی شخص کے لیے خاص کیا ہے، تو جو وقت کا مجدد ہوتا ہے اس پہ اللہ پاک بات کھول لیتے ہیں، اور اللہ جل شانہ ان سے کام لیتے ہیں، دیکھیں پہلے وقت میں دنیا کی آبادی کتنی تھی، زیادہ تھی یا کم تھی، ہاں جی کم تھی نا، بعد میں زیادہ ہو گئی، اور اب زیادہ ہو رہی مزید، اس کا مطلب ہے کہ لوگ بہت ہو رہے ہیں، تو ایسی صورت میں سب کی اصلاح پرانے طریقے سے کرنا آسان بات نہیں ہے، تو لوگ زیادہ ہو گئے، مثال کے طور پر میں کہہ دوں بھائی سب کو صرف فائدہ صحبت کے ذریعے سے ہوگا، اور میرے خانقاہ میں ہزار لوگ آ جائیں، اس میں ہزار کی جگہ نہیں، میں کیا کروں گا، مسئلہ سب کے اوپر میں پابندی نہیں لگا سکتا، لیکن جب سب نہیں آتے تو ان کے لیے پھر کیا طریقہ کار ہو؟ کوئی طریقہ تو ہوگا نا. تو حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر یہ اللہ تعالیٰ نے بات کھولی کہ خط کے ذریعے سے اصلاح فرماتے تھے. خط کے ذریعے سے حضرت تانوی مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بھی مکتوبات شریف کا طریقہ رہا ہے, لیکن اس وقت حضرت کے سامنے گلوبل اصلاح تھی. گلوبل اصلاح سے مراد یہ کہ کنسیپٹ غلط ہو گئے تھے اور گمراہی آ گئی تھی, اور اس میں جو ہے اس کو بالکل جڑ سے ساری چیزوں کو تبدیل کرنا تھا. تو حضرت نے اپنے مکتوبات شریفہ میں ان چیزوں کو ایڈریس کیا, اور باقیوں کے لیے وہی صحبت والا طریقہ, سمجھ میں آ گئی نا بات, صحبت والا طریقہ جاری رکھا. حضرت نے فرمایا ہمارے یہاں تو ابتدائی وہ جو ہے نا وہ ہے صحبت کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے, یعنی مطلب جو ہے نا بذریعہ انعکاسی نسبت. حضرت نے کہا, حضرت نے فرمایا وہ توجہ بھی دیا کرتے تھے, مطلب ان کا ہاں جو پروسیجرز تھے, تو وہ توجہ دینے کے لیے پھر کیا ہوتا ہے, ظاہر سامنے موجود ہونا چاہیے. ہاں جی, تو وہ طریقے اس وقت جو تھے تو وہ تو چل رہے تھے, وہی جو اس وقت ایک منظم طریقہ نقشبندی سلسلے کا چلے آ رہا تھا اس پہ حضرت تھے, لیکن باقی مکتوبات ان کے جو ہے نا وہ ان گلوبل چیزوں کو ایڈریس کرنے کے تھے. لیکن حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ کے وقت میں چیزیں اسٹیبلش ہو چکی تھی, یہ چیزیں کنسیپچول اسٹیبلش ہو چکی تھی. حضرت حاجی امداد اللہ مؤجل مکی رحمۃ اللہ کا اپنا ایک اسکول آف تھاٹ بن گیا تھا. ہاں جی, خانقاہ امدادیہ اس کو کہتے تھے, وہ بن گیا تھا. حضرت کے اپنا ملفوظ ہے, فرمایا حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ کا, بھائی مجدد صاحب کے معارف ان کے ہیں ہمارے نہیں ہیں. مجدد صاحب رحمۃ اللہ کے جو معارف ہیں وہ ان کے ہمارے نہیں ہیں. جو ان کے عقائد ہیں الحمدللہ علماء نے اس کو صحیح طریقے سے لوگوں تک پہنچا دیا, صحیح طریقے سے لوگوں کو پہنچا دیا. اب ہمارا کام کیا ہے؟ سلوک تو کرانے, ہاں اس کے لیے ہم کام کر سکتے. یعنی گویا کہ اس سمجھ لیا کنسیپٹ کلیئر, اور مطلب یہ ہے کہ وہ باتیں تو طے ہو گئی ہیں, معارف پہلے سے موجود ہے, معلوم ہے کہ کون سی چیز کیا ہے. اب اس کے بعد ہر شخص کا اپنا حال ہے, وہ جدا ہے, اس کے مطابق اس کا علاج کرنا. فرمایا یہ ہم کریں گے. تو پھر کیا کیسے کیا؟ یہ بات میں کیوں کر رہا ہوں؟ یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ بعض حضرات معارف جو ہے اپنے ان ذکر اذکار کے ذریعے سے, مراقبات کے ذریعے سے وہی حاصل کرنا چاہتے تھے جو مجدد صاحب کو حاصل تھا, اور اسی میں پوری زندگی لگا لیتے ہیں. حالانکہ معارف ہر ایک کے اپنے اپنے ہوتے ہیں, سب کے ایک جیسے نہیں ہوتے. حضرت نے خود فرمایا, حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ فرمایا یہ تو ایسی چیز ہے کہ آپ کسی بھی چیز کو مختلف اینگل سے دیکھتے ہیں تو آپ کو مختلف نظر آئے گا. تو جس نے جس اینگل سے دیکھا اس نے اس اینگل سے بیان کر دیا, تو ہر ایک کا تو ایک جیسے نہیں ہوتا. اب اگر مجھے مختلف نظر میں کہے تو نعوذ باللہ من ذالک, کوئی یہ سوچے مجدد صاحب نے صحیح نہیں کہا, یا میں کہتے مجھے صحیح نظر آنا ہے, یار دونوں باتیں غلط ہیں. حضرت نے صحیح بیان کیا اس وقت جس چیز کی ضرورت تھی, اور جس طرح اللہ پاک نے دکھانا چاہا وہ دکھا دیا. اب ضروری نہیں کہ تمہیں بھی اسی طرح دکھایا جائے, اور نہ اس معارف کو تلاش کرنے کی ہمیں تلاش کرنے کا ہمیں مکلف بنا ہے. جب یہ والی بات سمجھ میں آ گئی تو ہمیں کس چیز کا مکلف بنایا گیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, یہ قرآن پاک کا نص ہے. مطلب ظاہر اسی کا مکلف بنائے گا, اس چیز پر ہمیں لایا جائے گا. جو بھی جس طریقے سے بھی اس چیز پر ہم آ گئے اس کو ابدیت کہیں گے, ابدیت کہیں گے. اب ابدیت حاصل ہو گیا, اس کے بعد معارف ابدیت کے ساتھ خود بخود آ جاتے ہیں. جس کی جیسی ابدیت ہوگی اس قسم کے معارف ہوں گے اس کے ساتھ. تو ابدیت ہر ایک مختلف ہے, لہٰذا معارف مختلف ہوں گے نا. بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ ابدیت سب کی مختلف ہے تو معارف بھی سب کے مختلف ہوں گے. ہاں صحیح ہے غلط یہ شیخ کا کام ہے, صحیح ہے یا غلط یہ شیخ کا کام ہے. آپ کے اس مقام کے مطابق جو معارف ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے, آئے اس میں شیطان تو اثر نہیں ڈال رہا, یہ حضرت کا کام ہوگا کہ وہ نکالے اس کو, بھائی یہ نہیں یہ ٹھیک نہیں. اب بتاؤ معاملہ مسلسل کنسلٹیشن کا ہو گیا یا نہیں ہوا, کتاب دیکھنے کا ہو یا شیخ سے پوچھنے کا ہو گیا؟ کتاب میں تو ایک جنرل بات آئے گی نا, اسپیسیفک تو صرف شیخ کے ساتھ تعلق ہوگا. اب جب آپ کتاب پر ڈیپینڈ کریں گے تو کنفیوز ہی کنفیوز ہوں گے, اور جب آپ اپنے شیخ کے ساتھ رابطہ رکھیں گے تو فائدہ ہی فائدہ ہوگا. اگر آپ کتاب کے ساتھ اٹیچ ہے تو شیخ کے ساتھ بدگمانی بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ آپ نے اپنے ذہن میں ایک چیز بنا لیا کہ اس طرح ہونا چاہیے, اس طرح ہو نہیں رہا. شیخ کہتے ٹھیک ہے, آپ کہتے نہیں کس طرح ٹھیک ہے, بس کام خراب ہو گیا. سمجھ میں کام خراب ہو گیا, اب معاملہ خطرناک لیول پہ پہنچ گیا. تو یہ ساری باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آج کل بہت سارے لوگ ان چیزوں میں مبتلا ہیں, وہ ان چیزوں کو اس انداز میں دیکھتے ہیں. یہ جو ہم کتابیں چھاپ رہے ہیں یا کتابیں پڑھتے ہیں یا کتابوں کی تعلیم ہوتی ہے, اس لیے نہیں کہ اس سے ہم علاج کروا رہے ہیں, یہ صرف کنسیپٹس کو درست کرنے کے لیے ہے کہ غلط کو غلط سمجھا جائے اور صحیح کو صحیح سمجھا جائے, اتنی بات ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے. علاج اس سے نہیں کروایا جاتا, علاج تو بالمشافا جو انسان کا جس پیر کے ساتھ تعلق ہے وہ جیسے بتاتا جائے اس پر عمل کرے, پھر اطلاع کر دی جائے, پھر وہ بتائے گا, پھر وہ اطلاع کرے, پھر وہ بتائے گا, اسی طریقے سے. تو حضرت نے ایک رول اس کا بنا دیا, جو حضرت خواجہ حسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرما دیا, چار حق مرشد کے ہیں رکھ ان کو یاد, چار حق مرشد کے ہیں رکھ ان کو یاد, اطلاع و اتباع و اعتقاد و انقیاد. اپنے شیخ کو اپنے حوال بتانا, اطلاع کرنا, یہ ہے میرا حال. پھر اس کے بعد جو وہ بتائے اس کا اتباع کرنا, اس میں اپنے ذہن نہ لڑانا, بس جیسے بتائے کہ اسی پہ عمل کرو. اور اس بات کے اعتقاد کے ساتھ کہ میرے لیے سب سے زیادہ مفید یہی ہے جو بتایا گیا ہے. اور پھر اس کے بعد ماشاءاللہ انہی کے ساتھ اپنے آپ کو لگائے رکھنا, کسی اور کا سوچنا بھی نہیں. حضرت مخبند بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہم گئے تھے, سید تسیم الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میں گیا تھا, حضرت کے شیخ تھے, کافی معمر تھے, 140 سال کے لگ بھگ عمر تھے, لیکن پرانی صحتیں تھیں ماشاء اللہ, پہاڑ میں رہتے تھے, چڑھتے تھے, نیچے اترتے. ہمارے ہاں تو جب 70 سال کا ہو جائے تو پھر وہ گاڑی میں جائے گا. تو خیر بہرحال یہ کہ حضرت کے پاس ہم گئے, یہ حضرات شفیق ہوتے ہیں الحمدللہ, اللہ والے ہوتے ہیں. اب میں بیٹھا ہوں حضرت کے ساتھ, مجھے سرہانے بیٹھا ہوئے خود, اور ان کا بھائی جو میرے خیال میں اس کا عمر 200 سال سے تو زیادہ ہوگی, وہ پہنچے بیٹھے ہوئے ہیں, اور تسیم الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سرانے بٹھائے ہوئے, ان کو خود جو ہے نا حضرت کے پینچ بیٹھے ہوئے. مجھے تو یہ چیز بہت مسئلہ, بھائی میں کیسے ان کے سرانے بیٹھ جاؤں, تو میں ذرا کنفیوز انداز میں دیکھ رہا تھا, تسیم الحق صاحب نے مجھے آواز دی, دئی ذرا خبریں میں کہو دی بڑی خبر میں نہ کہی, مطلب یہ یہی رہے گا, آپ بس اس پر نہ سوچیں. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے جی, ایز پر دیئر رول میں بیٹھا رہا. اب ان کا بھائی بھی چلے گئے, اب صرف 3 رہ گئے. اب حضرت باتیں کر رہے ہیں, اپنے حوال بتا رہے ہیں, مشکلات اور پتہ نہیں کیا کیا, اور میں نے یہ کیا, اور میں نے یہ کیا, یہ مطلب بتائے جا رہے ہیں, میں سن رہا ہوں. تسیم الحق صاحب نے ادھر دور سے جواب دیا, چونکہ مطلب جو ہے وہ فرمایا کہ जवाब बाबा जी कदा मत हो रजदा नशम को बाबा जी अगर मुझे कह रहे तो मैं ये नहीं कर सकता। तो हजरत ने कहा तुझे नहीं कहता हूं तो फिर किसको कह रहे थे, तीन ही तो थे तो मुझे ही डोज दे रहे थे कि इस रास्ते के मुश्किलात होते हैं, इस तरह नहीं कि बस चुप के साथ हो जाएगा, चुप के साथ सारा कुछ हो जाएगा ये चीज नहीं है, लेकिन पूरे शरबस के साथ सारी चीजें बता दी। तो हजरत को बहुत तेज कश्फ होता था, तो जाहिर मेरे हालत में कुल गए कि तनासान आदमी है तो सारी चीजें एक प्लेट में दे लेना चाहता है सजा सजाया, हाँ तो जरा इसकी इसलाह हो जाए। तो ये हजरत ने मुझे सारी बातें बता दी। तो ये जो बात है कि मतलब उसके लिए फिर क्या करना चाहिए, उसके लिए फिर यही है कि हाँ एतकाद वाली बात मुझे इस पर बात है। तो हजरत बैठे हुए एक वक्त में मेरी तरफ मुतवज्जे है पूरा, और मुझे आपको मैंने बारहा बताया कि मुझे कश्फ नहीं होता, कश्फ के साथ मुझे मुनासिबत ही नहीं। हाँ जी होती है, बाज़ लोगों को होती है बाज़ लोगों को नहीं होती, मुझे कश्फ के साथ मुनासिबत नहीं। तो मैंने महसूस किया, अब ये देख तो मैं नहीं रहा हूँ लेकिन महसूस मैं किया कि मेरे इर्द गिर्द मौलाना साहब हमारे शेख का हलका है, उससे मुझे बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा, यानी मैं उसके अंदर हूँ, मतलब उससे मैं बाहर नहीं जा सकता, कोशिश कर भी लो तो नहीं जा सकता। हाँ जी इस पर मैं परेशान था कि हजरत की तवज्जो थी, इधर से मेरी हालत थी, तो माथे पे कोई परेशानी के आसार आ चुके होंगे। तो हजरत देख रहे थे दूर से सही तहसीम भाग साहब, तो बाद में मुझे कहा आप क्यों परेशान थे, मैंने कहा आपस में कोई बात थी, मैंने उनको मैं क्या कहूँ, उनका तो शेख है। हाँ जी तो इनको कहूँगा तो मुमकिन है कि महसूस न फरमाए, मैंने कहा हमारे आपस की कोई बात, तो उन्हें भी जोर नहीं दिया, बात ख़त्म हो गई। बाद में अपने एक साथी से मैंने बात की, कहते आप उस हल्के से निकले तो नहीं थे, मैंने कहा नहीं, वो कहते बस बच गए बच गए। अब देखिए बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े साहिब नस्बत बदलते हैं, बहुत बड़े साहिब नस्बत बदलते, और उम्र उनकी इतनी ज्यादा थी तो उससे नेचुरली इंसान मुतासर तो होना था, लेकिन मेरे लिए अल्लाह पाक ने हिफाजती निज़ाम बना लिया अपने शेख की बरकत से, तुम्हारे लिए ये नहीं है तुम्हारे लिए उधर है, इधर तुम्हें नहीं मिलेगा, मिलेगा तो उधर मिलेगा, समझ में आ गई ना बात। ये है इनकियात जिसमें मेरा कंट्रीब्यूशन तो शायद बहुत थोड़ा है, और अल्लाह का फजल ये कि अल्लाह पाक ने मुझे बचा लिया और इस तरफ जहन ही नहीं गया। अब ये जो असर था मेरे ऊपर कि उम्र ज़्यादा और ये बड़ी नस्बत, तो मैंने ख्वाब देखा, फिर पता नहीं कि उस रात को देखा अगले देखो मुझे इस वक्त याद नहीं है, लेकिन ख्वाब देखा कि मौलाना साहब रहमतुल्लाह अलैह बहुत बूढ़े, बहुत ज़्यादा बूढ़े, तो पता चला कि मेरे लिए उनका वो है, मुझे किसी और की तरफ नहीं देखना चाहिए। हाँ जी ये शायद अफगानिस्तान वालों ने कहा होगा, जरा सादा सी फारसी है, वो फरमाते हैं पीर मन खसस मारा बसस, मेरे पीर अगर खस भी है ना मेरे लिए काफी है, पीर मन खसस मारा बसस मेरे लिए काफी है, मतलब ये कि मुझे ही तो उन्हीं से फायदा होगा। हाँ जी तो ये मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि चीजें ओपन होती हैं, अल्लाह वालों की अपनी अपनी नस्बतें होती हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे मुकामात भी होते हैं उनके, लेकिन अपने शेख अपना शेख होता है, अपना शेख अपना शेख होता है। हजरत मुजद्दद साहब रहमतुल्लाह के मकतूबात शरीफ मैं पढ़ा रहा था, एक साथी को हजरत बादर बाबा रहमतुल्लाह अलैह जो हमारे जद अमजद के वालिद साहब है, कासिम रहमतुल्लाह के वालिद साहब, उनकी ज़्यारत हुई तो हजरत ने फरमाया یہ شبیر جو ہے نا یہ بزرگوں کی کتابیں پڑھاتا ہے، یہ اچھی بات ہے، یہ ہمارے بھی بزرگ ہیں لیکن اپنے اپنے ہوتے ہیں، اپنے اپنے ہوتے ہیں. تو مجھے جب انہوں نے کہا میں نے او ہو یہ تو بہت خوبصورت شکوہ ہے، شکوہ ہے مطلب دیکھیے ہماری کتابیں کیوں نہیں پڑھاتے ہو. اب میں حضرت کے نہ بہادر بابا کی کتاب ہے نہ کاکا سے برہم کتاب ہے تو پھر میں کیا کروں؟ تو پھر کاکا سے برحمۃ اللہ علیہ پر جو کتاب لکھی گئی تھی ان کے بیٹے مولانا عبدالحلیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب لکھی مقامات قدبیہ و مقالات قدسیہ، میں نے کہا ہمارے پاس یہی ہے کہ میں اس کو ہی پڑھاؤں، لیکن وہ بہت مشکل، بہت مشکل کتاب ہے. بڑے بڑے ہمارے کاکا خیل کے علماء نے بھی اس کو پڑھانے کی سے معذرت کی تھی، لیکن بس وہ پھر میرے پاس تو چوائس یہی تھا. تو اللہ کا شکر ہے کہ پھر الحمدللہ اس کی تعلیم کا موقع مل گیا. تو جب وہ پورا ہو گیا تو پھر بہادر بابا رحمۃ اللہ کی زیارت پر میں، بس یہی بات ہم چاہتے تھے اپنی نسبت مل جائے، بس اس کے بعد جو کرے وہ کرے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے جو ہوتے ہیں وہ انتظار میں ہوتے ہیں کہ ہماری چیز کو حاصل، پھر اس کے بعد جہاں جائے جائے نا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں تکمیل کی نے صرف اپنے شیخ کے ساتھ تعلق، کسی اور سے ذرا بر سوچنا بھی نہیں ہے کہ کوئی اور میرا مطلب پورا کر سکتا ہے. تو آپ وہ لوگ لائے حضرت دلائل سلوک، وہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے کتاب دلائل السلوک پہلے لاتے تھے نا آپ لوگ. اس پر حضرت کا فتویٰ سنو، حضرت مولانا علی شمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا. یعنی اس کو وحدت مطلب کہتے ہیں، یعنی اپنے شیخ کے ساتھ ہی رہنا توحیدی مطلب کہتے ہیں. تو اگر کوئی توحیدی مطلب پہ نہیں ہے تو پھر اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ وہ پھر یہی ہے کہ ظاہر جن کے اوپر یہ چیزیں گزری ہیں اور جو ان چیزوں کو جانتے ہیں انہوں نے جو بتایا ہے ہم ان سے بھی سیکھ سکتے ہیں، معلوم کر سکتے ہیں. اسی کے لیے تو ہے نا، الفاظ بہت سخت ہیں لیکن مجبوری ہے. فرمایا توحیدی مطلب، توحیدی مطلب سے یہ مراد ہے کہ جان لے کہ اس خاص پیر کے سوا جو مذکورہ بالا صفات سے موصوف ہے دنیا میں کوئی میرا مطلوب پورا نہیں کر سکتا، دنیا میں کوئی میرا مطلوب پورا نہیں کر سکتا اگرچہ اور بھی پیر اس کے ام اثر ہو اور ان صفات سے موصوف ہو. طریقت کا یہ بڑا اہم رکن ہے، اگر توحید مطلب نصیب نہیں تو پراگندہ اور ہر جائی رہے گا، پراگندہ اور ہر جائی رہے گا اور ہمیشہ تشویش میں رہے گا. خدا بھی اس کی پرواہ نہیں کرے گا کہ کس سہارا میں ہلاک ہوا. اب بتاؤ، بہت سخت الفاظ ہے. خدا بھی اس کی پرواہ نہیں کرے گا تو کس سہارا میں ہلاک ہوا، بلکہ جس طرح تالا ایک ہے قبلہ ایک ہے اس طرح اپنے رہبر پیر کو بھی ایک ہی جانے. بہت سے لوگ اس پراگندگی میں ہلاک ہو چکے ہیں. بس اگر یہ خطرہ بھی دل میں گزرے کہ شیخ کے علاوہ کوئی اور بھی میرا مطلب پورا، تو شیطان اس میں تصرف کر رہا ہے اور عمدہ جگہ سے نکال رہا ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ شیطان اس جدید پیر کے صورت میں آ کر اس کو خراب کرتا ہے اور ایسی چیزیں اس کو دکھاتا ہے کہ اس کا عقیدہ باطل پر جم جاتا ہے، معاذ اللہ. اب دیکھیں، یہ وہ صاحب ہے حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا خلیفہ ہے، اور فقیہ النفس ان کو کہتے ہیں، یعنی نفس کی چالوں کو پہچاننا. حاجی یہ صاحب زیادہ تر ان کے فتوے مشہور ہے، تصوف ان کا زیادہ لوگوں میں مشہور نہیں ہے، صوفیوں میں مشہور ہے. صوفی جانتے ہیں بہت بڑے صوفی تھے، لیکن عام لوگ اس کو صرف عالم سمجھتے ہیں، ان کے فتاوی سے استفادہ کرتے ہیں، فتاوی رشیدیہ ہے اس طرح اور مطلب ہیں تو ان سے استفادہ کرتے ہیں، لیکن ان کے تصوف کا وہ ماہر نہیں سمجھتے. حالانکہ یہ تصوف کے ماہر تھے، اور پتہ ہے ہمارے، آپ کو پتہ ہے ہمارا سلسلہ بھی ان سے چلا آ رہا ہے. مولا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ ان کے خلیفہ کا خلیفہ ہے، گنگوئی رحمۃ اللہ کے خلیفہ کا یعنی مولانا حضرت خلیل احمد سہارنپور رحمۃ اللہ علیہ ان کا خلیفہ ہے. تو ہمارا تو سلسلہ مولانا زکریا صاحب رحمۃ کے سب آئے ہوئے ہیں نا, تو گویا کہ ہمارا گویا کہ دادا پیر کا دادا پیر, دادا پیر کا دادا پیر ہے. ہاں جی, تو لہٰذا ہمارا تو سلسلہ بھی ادھر سے آ رہا ہے. تو لہٰذا ہم لوگوں کو تو یہ میسج ریسیو کرنا چاہیے کہ بھائی ہمیں ان چیزوں میں گڑبڑ نہیں کرنا چاہیے. رسک کی بات ہے, نقصان ہوگا, کتنا ہوگا اللہ کو پتہ ہے, لیکن نقصان ہوتا ہے. جیسے کہ نظرات نے فرما دیا, اللہ جل شانہ کی طرف متوجہ رہنا چاہیے, ایاک نعبد و ایاک نستعین کے حوالے سے, اور شیخ کی بات ماننی چاہیے اپنی اصلاح کے لیے. بس یہی بات ہے, دے گا اللہ, ذریعہ اس کا شیخ ہوگا. انما القاسم واللہ یوتی, بے شک میں تقسیم کرنے والے اللہ پاک عطا فرماتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ہی عطا فرماتے ہیں. لیکن یہ کہ تقسیم پر جس کو مامور کیا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے دلواتا ہے. ہاں جی, خیر بات بڑی لمبی ہو گئی, تو میں عرض کر رہا تھا کہ پھر کون سا طریقہ استعمال کیا جائے جو ہر ایک کے لیے مطلب مناسب ہو. تو وہ طریقہ حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو رواج دیا ہے, ان کے سلسلے میں شد و مد کے ساتھ جاری ہے. اور وہ کیا ہے, خط لکھو, اپنے احوال لکھو, اپنے احوال لکھو, اور اس پر شیخ جواب لکھیں, تحقیق لکھیں کہ کیا چیز ہے, کون سی چیز ٹھیک ہے, کون سی چیز غلط ہے. آخر سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ کے خطوط کا تو آپ لوگ سن رہے ہیں نا کہ کیا ہو رہا ہے, بالکل یہی طریقہ. پھر ہم وہ بھی کرتے ہیں نا الحمدللہ, وہ تربیت و سالک, تربیت و سالک تو ہے ہی حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ کا. تو اس میں کون سا طریقہ ہے, یہی طریقہ ہے کہ مرید اپنے احوال بتاتا ہے اور شیخ جو ہے نا اس کو بتاتا ہے کون سا چیز صحیح ہے, کون سا غلط ہے, اب کیا کرنا چاہیے, یہ ساری چیزیں بتا رہے ہیں. تو یہ ایک سسٹمیٹک طریقہ ہے. اب انسان سبب اختیار کرتا ہے, مسبب الاسباب, اس سبب کے اندر اثر ڈالتا ہے, قانون ہے. تو یہ طریقہ جو ہے اس کے اندر اللہ جل شانہ پر اس طرح اثر ڈالتا ہے کہ آپ کے بارے میں آپ کا خط جو ہوگا وہ معمولی سا ہوگا, آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ دیکھو میں کتنا بڑا انفارمیشن کنوے کر رہا ہوں. شیخ کو مل جائے گا, آپ کو پتہ نہیں ہوگا, آپ اس کو وہ چیز بتا دیں گے جو اس کو چاہیے ہوگی. ہاں جی, میں آپ کو مثال دیتا ہوں. حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک صاحب نے خط لکھا کہ میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے, ان کے لیے دعا فرمائیں. اور درمیان میں لکھا کہ یعنی اپنے بہو پہ بڑا ترس آتا ہے. آگے اور بھی باتیں لکھی. اس جگہ پر آ کر حضرت نے فرمایا, مجھے آپ کے خط سے شہوت کی بو آ رہی ہے, توبہ کرو. مجھے آپ کے خط سے شہوت کی بو آ رہی ہے, توبہ کرو. اب دیکھو کس نے بات کو لی. انہیں تو بڑے بے ضرر قسم کی بات بظاہر لکھی تھی, لیکن حضرت باغ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو چیز ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر ہوتا ہے کہ خط کے ذریعے سے اصلاح احوال آپ لکھیں, ان پہ اللہ پاک کھولیں گے, اور اس کے ذریعے سے پھر آپ کو جب بات آئے گی ان کی طرف سے اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. یہ دونوں کام اللہ کے ہیں. حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے بعض حضرات نے کہا ہے ان دنوں خط 7-8 دن میں پہنچتا تھا, پورا ہندوستان تھا نا, ہندوستان بہت پہلا ہوا ہے. اور خط کس ذریعے سے جاتا تھا, ریل کے ذریعے سے جاتا تھا, زیادہ تر تو ریل ہی ذریعہ ہوتا تھا کیونکہ جہازوں کا معاملہ تو اتنا تھا نہیں, اور ساتھ یہ ہے کہ جو دوسری گاڑیاں ہیں اتنی عام نہیں تھی, تو اکثر یہ ریل کے ذریعے سے ہی. تو ریل کے اپنے روٹس ہوتے تھے, اس کے طریقہ کار ہوتا تھا, اس میں پہنچتے پہنچتے 7-8 دن لگ جاتے تھے. اور پھر سارے 8 دن جو آپ کے واپسی میں بھی. تو کہتے ہیں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ حضرت کو خط مل گیا, کیونکہ ہمارے حوال بدل جاتے ہیں, ہمارے حوال بدل جاتا ہے, ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ حضرت کو خط مل گیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نظام تو ان کے بس میں نہیں ہے نا, حضرت کے بس میں تھا نہ ان کے بس میں تھا, وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر اس پہ اللہ پاک اثرات ڈال لیتے ہیں, مرید پر بھی ڈال لیتے ہیں, شیخ کو بھی پتہ چل جاتا ہے. تو یہ ایک منظم طریقہ ہے تربیت السالک. جب مجھے حضرت نے بیعت کیا تو پہلے انسٹرکشن جو دی تھی ذکر کے ساتھ, یہ فرمایا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کی تربیت السالک پڑھو, سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ کی خطبات مدراس پڑھو, ہاں جی, اور مطلب یہ ہے کہ یعنی اور کچھ ذکر اذکار بتائے, مناجات مقبول کا بتایا تھا. تو الحمدللہ تربیت السالک کے متعلق سے پتہ چل گیا کہ کس طریقے سے ہم کنورسیٹ. اور یہ بھی فرمایا بشتی زیور کے عقائد پڑھو اور اسی طریقے سے اپنے عقیدے بنا لو. تو وہی مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ والی بات کہ عقائد جو حضرت کے ذریعے سے درست ہو گئے تھے, حضرت مولانا تانوی صاحب تک تو آ گئے تھے, انہوں نے بشتی زور میں بیان کر دیے تو معاملہ حل ہو گیا, عقیدے تو درست ہو گئے نا, عقیدے تو وہی ہم نے رکھ لیے, لہٰذا وہ مسئلہ تو نہیں ہے. اب تربیت السالک میں طریقہ سمجھ میں آ گیا کہ کیسے آگے چلنا ہے, یعنی شیخ کے ساتھ کیسے رابطہ رکھنا ہے, تو وہ ہو گیا. اور شیخ کے ساتھ رابطہ ہونے کے بعد بس یہی بات ہے. تو پھر ہم بھی خط لکھتے تھے, ابتدا میں بڑے تفصیلی خط لکھا کرتے تھے. مجھے اپنے استاذوں نے اپنے اسکول میں بتایا تم بسیار نویس ہو, یعنی تم بہت زیادہ لکھتے ہو. استاذوں نے بھی نصیحت کی تھی اتنا زیادہ نہیں لکھنا چاہیے, بس مختصر لکھنا چاہیے, لیکن طبیعت پہ تو انسان کی ہوتے ہیں نا, مطلب بسیار نویس ہی تھی. تو ڈاکٹر شیر حسن صاحب جو ہمارے بڑے پیر بھائی ہیں, نے مجھے ایک دن کہا میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں آپ کے فائدے کا, ناراض نہ ہو جائے. اچھا, میں نے کہا جی بتائیے. لمبا خط نہ لکھا کرے, اگر حضرت کے دل پہ بوجھ آیا تو آپ کو نقصان ہوگا, بے شک زیادہ خط لکھو لیکن ایک خط ایک صفحے سے زیادہ نہ ہو. ہاں جی, میں نے کہا ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد میں مطلب یعنی کچھ سیدھا ہو گیا تھوڑا سا, یعنی مطلب کم لکھنا شروع کر لیا, کیونکہ ہوتا کیا ہے وہ جو مسئلے میں ہوتا ہے نا, پریشانی میں ہوتا ہے, تو وہ کہتے ہیں میرے پریشانی ایک ہی دفعہ میں حل ہو جائے, تو پھر وہ پورا لکھتا ہے. مجھے بھی لوگ لکھتے ہیں تفصیل کے ساتھ, اتنا میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا. تو پھر جو ہے نا مطلب یہ کہ پھر میں ان کو خود بتاتا ہوں کہ بھائی اس طرح نہیں کرنا چاہیے. اور لوگ جو آڈیو میں لکھتے ہیں اس پہ تو میں بہت سخت تکلیف مجھے ہوتی ہے, اس کی وجہ کہ آڈیو ایسی چیز ہے کہ آپ کو مطلب کی بات سمجھنے کے لیے پورا سننا پڑے گا, یہ نہیں کر سکے درمیان میں سے. آپ خط میں تو یہ ہوتا ہے آپ کو پتہ چل رہا ہے یہ بھی مطلب یہ بھی نہیں ہوگا, ٹھیک ہے, مطلب کی جگہ پر آپ وہاں پہنچ کے آپ فوکس کر لیں گے, آپ کو پتہ چل جائے گا. لیکن آڈیو میں ایسا ہو سکتا ہے, تو 20 منٹ کا آڈیو اگر کوئی بھیج دے اور 10 آدمی اس طرح بھیجے تو 200 منٹ تو کام ہو جائے گا, کام خراب ہو جائے گا, میں کسی ایک کو بھی نہیں سن سکوں گا. تو آڈیو پہ میں بہت سخت ناراض ہوتا ہوں اور لوگ آڈیو بھیجتے رہتے ہیں, کیونکہ آڈیو سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. دو وجہ سے, ایک تو فوکس نہیں رہتا, وہ جتنا آپ سن رہے اتنا بھول رہے ہیں, ظاہر ہے مطلب ساتھ ساتھ بھول بھی رہے ہیں نا. تو مجھے پہلے بعض چیزیں لنک کرنی ہوتی ہے, یہ اگر یہ ہے اور اگر یہ ہے اور اگر یہ ہے تو پھر کیا ہے, تو یہ چیز کس میں طریقے سے آ سکتی ہے, لکھی ہوئی چیز میں آ سکتی ہے. لکھی ہوئی چیز میں آپ انالیسس کر سکتے ہیں لیکن آپ آڈیو میں انالیسس نہیں کر سکتے ہیں, تو کیوں خواہ مخواہ اپنے آپ کو خراب کیا جائے. تو میں عرض کرتے رہتا ہوں کہ بھائی آڈیو نہ بھیجیں, لیکن کیا کریں جی, سادہ لوگ پھر بھی آڈیو بھیجتے ہیں. نقصان ہو جاتا ہے. دو نقصان ہو سکتے ہیں, دل پر بوجھ آنے سے بھی اللہ پاک کا ایک نظام ہے, نقصان ہوتا ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ این ممکن ہے کہ اس کو میں سنوں ہی نہیں. اب ہمارے یہاں نظام ہے جواب دینے کا, حضرت کا بھی تھا, حضرت تانوی رحمۃ اللہ کا یہ طریقہ تھا کہ حضرت ظہر کے بعد بیٹھ جاتے تھے اور خطوط کا پورا بنڈل موجود ہوتا تھا, کیوں ڈاک مسلسل آتی رہتی تھی. تو حضرت کو حد دیتے, حضرت اس کو پڑھ لیتے تھے. اب اگر کوئی ذاتی بات ہوتی تو اس پہ تو ادھر ہی کچھ لکھ لے کر بس محفوظ کر لیتے تھے, بھیج دیتے تھے. اور اگر ایسی بات جس سے دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے تو اس کو سنا دیا جاتا بغیر نام کے, بغیر نام کے سنا دیا جاتا, پتہ نہیں چلتا کس کا ہے, لیکن سب کچھ سمجھ میں سامنے آ جاتا. پھر اس پر جواب جو دیتا اس سے باقی لوگوں کو بھی کہ اگر اس قسم کا حال ہو تو پھر کیا ہو سکتا ہے, تو سب کو جواب آ جائے. اسی سے تو کتابیں چھپی ہیں, اس تربیت سالک کتابیں اسی سے تو چھپی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طریقے, اب اگر آڈیو ہے تو آڈیو میں دو باتیں ہوتی ہیں, اگر وہ عورت کا ہے تو میں آپ کو سنا ہی نہیں سکتا, اور اگر مرد کا ہے سنا تو سکتا ہوں. تو اگر اس کا کوئی اپنا حال ہو جو دوسرے پہ ظاہر نہیں کرنا چاہیے تو ظاہر تو ہو جائے گا, کیونکہ اس کا آواز سے پتہ چل جائے کہ کون کہہ رہا ہے, تو اس نے اپنا حال سب کو بتا دیا نا, مناسب نہیں ہے, مناسب نہیں ہے. لہٰذا آڈیو والی بات ہم اس مجلس کے لیے تو کم از کم نہیں, ہم نہیں مطلب چھوڑ دیں گے بھائی آڈیو نہیں. ہاں البتہ جو لکھے ہوئے بھیجتا ہے چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو, اس سے کیا فرق پڑتا ہے, اس کا تو پتہ نہیں. ہاں البتہ جب وہ درمیان کہ میں لکھ رہی ہوں تو پتہ چل جائے کوئی عورت ہے, ہاں جی, لیکن اس سے کوئی نقصان نہیں ہے کیونکہ ظاہر خط ہے بس, ٹھیک ہے, نام تو معلوم نہیں ہے, لہٰذا کام آسانی کے ساتھ ہو جاتا ہے. تو لہٰذا حکمت اس میں ہے کہ آڈیو نہ بھیجا جائے اور خط لمبا نہ ہو. آج کل تو واٹس ایپ ہے نا, تو واٹس ایپ میں تو کٹ پیسٹ بھی ہوتا ہے, بس ادھر سے کیا ادھر سے بھیج دیا. آپ کو تو کوئی محنت نہیں ہوئی, جو سنے گا پڑھے گا تو اس کو تو پوری محنت کرنی پڑے گی. اچھا ایک اور بات بھی بتاتا ہوں, یہ ذرا نازک سی بات ہے, ناراض نہ ہو جانا. بعض لوگ مجھے مختلف قسم کے ویڈیوز بھیجتے ہیں, کہیں اس کو پسند آئے تو ویڈیو بھیج دیا, کہیں سے مطلب کوئی چیز مطلب ظاہر وہ کٹیں گے وہ مجھے بھیج دیا. تو جن کو میں نے کسی کام پہ لگایا ہو اس قسم کے کام پہ تو اگر بیچتے ہو تو میرے لیے انفارمیشن ہے, لیکن میں ساری چیزوں کو نہ سن سکتا ہوں, نہ دیکھ سکتا ہوں, نہ پڑھ سکتا ہوں. میں تو صرف ان چیزوں کی طرف فوکس ہوں گا جو کہ ظاہر ہے میرا کام ہے. دنیا جہاں میں تو بہت سارے کام ہوتے ہیں, تو میں کیوں ساری چیزوں کو سنوں؟ ظاہر وہ جو ہیں وہ بس وہ کریں گے. تو خامخواہ بالخصوص اس نمبر پر جس پہ سوال و جواب ہے, ایسی چیزوں کو ہرگز نہ بھیجا جائے, کیونکہ اس کا موقع ہی نہیں ہے. ہاں میرے ذاتی نمبر پر اگر آ گیا تو میرے پاس ایک چوائس ہوگا کہ میں سنوں نہ سنوں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن متاثر تو نہیں ہوگا, پورے نظام تو متاثر نہیں ہوگا. جبکہ اس میں متاثر نظام ہوتا ہے, مجھے پھر آگے جانا پڑتا ہے بھائی یہ ہے کہ, اور بعض دفعہ چیک کرنے کے لیے کہ کیا کروں وہ بھی ذرا سوچنا پڑے گا. تو اس وجہ سے اس نمبر پر تو بالکل کوئی غیر ضروری, یا مطلب جو غیر ضروری کا میں کہہ دوں گا, ممکن ہے کسی کے لیے ضروری ہو لیکن میرے لیے ضروری نہیں ہے, تو وہ جو ہے نا مطلب اس قسم کی چیزوں کو نہ بھیجا جائے, اس میں فائدہ ہے سب کا. اور جو پرسنل نمبر میرا ہے اس میں بھی خیال رکھا جائے کہ کوئی ایسی چیز نہ ہو جس سے مجھے غرض نہ ہو. ہاں جی, کیونکہ خامخواہ ایک مطلب آئے گا کہ اس کے لیے مجھے غور کرنا پڑے گا. میں نہیں کہ تو میرا ٹائم بہت زیادہ وہ ہے, لیکن مطلب یہ ہے کہ مجھے اپنے باقی کاموں کے لیے اپنا وقت تو فارغ کرنا ہے نا, جس میں ضرورت ہے, تو اس کے لیے مطلب ظاہر ہے کہ مجھے اپنے, تو اس وجہ سے کوئی مجھے اگر کٹ پیسٹ بھیج لے, یا یہ دوسرے ایموجی والی چیز ہے جو نا یہ مجھے پسند نہیں ہے, مزاج کی بات ہوتی ہے. ہاں جی ایموجی جو اس قسم کی ہوتی ہے, میں کہتا ہوں بھائی آپ جو ہے نا مطلب گوئے کہ میرے یا مجھے متاثر کرنا چاہتے کہ میں اتنا بڑا فلاسفر ہوں کہ دیکھو میں یہ کر رہا ہوں, تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ آپ جو لکھ رہے ہیں نا تو اس میں آپ کا ایفرٹ انوالو ہے، نیت انوالو ہے، ادھر سے کٹ پیس کر کے مجھے آپ ذہن میں ڈال کے میں خود سوچوں کہ کیا مطلب ہے اس کا، چونکہ میرے موجی کے ساتھ کوئی کام نہیں، تو بہت ساری چیزوں میں جانتے ہی نہیں ہوں کہ اس کا مطلب کیا ہے. ہاں جی، عام لوگ تو بہت زیادہ کرتے ہیں نا، تو ان کو تو پتہ چل گیا کہ کوئی اس طرح کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے، آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے. اب مجھے ان چیزوں کے ساتھ کوئی غرض ہی نہیں ہے، تو میں کیوں خام آخر پہ سوچوں میں اس کا اپنا کیٹلاگ کھولوں کہ اس کا مطلب کیا ہے یا کسی سے پوچھوں، ضرورت ہی مجھے نہیں ہے. ہاں لکھ لو آپ کہ مجھے بڑی تکلیف ہوئی، ٹھیک ہے، مجھے بڑی تکلیف ہوئی یا مجھے بڑی خوشی ہوئی. ہاں یہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، مطلب کچھ اس طرح باتیں جو آپ لکھ لینا. آپ یقین کیجئے، صحیح بات میں عرض کرتا ہوں، یہ دل کی بات کرتا ہوں، انا للہ و انا راجعون، یہ لفظ ہے. کوئی شخص فوت ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے، اس کے لیے بنے ہوئے ہیں ٹیکسٹ بنے ہوئے ہیں، وہ ادھر سے لے کے ادھر ڈال لیتے ہیں. یہ مجھے رسمی کارروائی لگتی ہے، اس میں دل شامل نہیں ہوتا. سمجھ میں آ گئی بات؟ جو آپ لکھ رہے ہیں اس میں آپ کا دل شامل ہے. آپ اپنے دل کو درمیان سے نکال لیتے ہیں، اپنے ذہن کو لاتے ہیں، مجھے بتاؤ مجھے اس کی کیا ضرورت ہے، جس چیز کا تعلق دل کے ساتھ ہے. تو خام خاطر مطلب ایسے کام کیوں کیا جائے؟ یہ آج کل کے مسائل ہیں، آج کل کے جدید دور کے، بلکہ بعض لوگ تو مجھے سخت بھی سمجھتے ہیں، بھائی یہ کیوں اس طرح اتنی سختی کر رہا ہے. تو ٹھیک ہے، مزاج ہر ایک کا اپنا اپنا ہوتا ہے. حضرت عامر سب کا اپنا مزاج نہیں تھا. ہاں جی، اپنا مزاج تو بس ٹھیک ہے، جو اپنے مزاج کے مطابق ہی لوگوں کی تربیت کرتے تھے. کوئی اس طرح ہوتا تو کہتے کسی اور کے پاس جاؤ، مطلب ظاہر کہ وہ آپ کو اگر میرا مزاج پسند نہیں ہے تو جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ، مطلب اس قسم کی بات ہوتی تھی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم لوگوں کو فوکس کرنا چاہیے چیزوں کو، اور جن چیزوں میں انسان کو مطلب دیکھو، میں اگر کسی کے اس پر خفا ہوں، اس کے خف ہونے پر میں اگر اس کو دو منٹ تعزیت کے لیے نہیں لکھ سکتا ہوں، میں ادھر سے پک کر کے ڈائریکٹ بھیج دیتا ہوں، تو ایک رسمی کارروائی لگتی ہے نہیں لگتی؟ ایک رسمی کارروائی ہے. تو یہ رسمی چیزیں تو نہیں ہیں نا، یہ تو دل کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. تو ہمیں ان چیزوں کو خیال میں رکھنا چاہیے. خیر بہرحال بات بہت آگے ہو گئی. تو تربیت السالک کی بات میں کر رہا تھا. تو تربیت السالک کا طریقہ اب ماشاء اللہ ہمارے ہاں چلا آ رہا ہے، اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے. دونوں چیزوں کو ہم جمع کرتے ہیں، جو ماشاء اللہ ہمارے مجالس ہیں ان کو جو انسان سنتا ہے، اور ساتھ یہ بات ہے کہ یہ جو اپنا سوال جواب والے جو ہمارا وہ ہے، اس کو جو انسان مطلب خیال میں رکھتا ہے اور سامنے رکھتا ہے، تو بہت سارے انسان کے مسئلے حل ہوتے ہیں. اب اللہ کی مدد میں بتاتا ہوں کہ کیسے ہوتی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو مجھے بتاتے ہیں. مثلا ایک آدمی ہے یورپ میں، وہ کبھی آئے بھی نہیں ہمارے پاس. وہ کہتے ہیں ہم آپ کا بیان جب سنتے ہیں نا، تو جو ہمارے مسائل ہوتے ہیں اس میں آپ بیان کر رہے ہوتے ہیں. اب دیکھو، بیان میں نے پاکستان میں کیا ہے اور مسئلہ یورپ والے کا حل ہو رہا ہے، تو کون کروا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی کروا رہا ہے نا. مطلب اس کے مطابق اس کو جو ہے نا وہ چیز مل جاتی ہے، اور اس کو جو ہے نا وہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا غیبی نظام ہے، جس میں اللہ نے ہدایت کو پوشیدہ رکھا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دیتا ہے. تو ہم بتاتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے جی، جیسے حضرت تانویر فرماتے تھے، میرے مواعظ اور ملفوظات آپ پڑھ لیا کرے. جس نے 40 مواعظ پڑھ لیے میرے، وہ میرے تربیت میں گویا آ جاتا ہے. یہ حضرت نے فرمایا تھا، اور مجھے تو اس کا شرح صدر ہے، میرے ساتھ ہوا بھی ہے. لہٰذا یہ ایک چیز تھی جو حضرت کے اللہ تعالیٰ نے دی تھی. اب اللہ کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ نظام دیا ہے، جو یہ ابھی دیکھو یہ بیان بہت دور جگہ رہا ہے، ہر جگہ جا رہا ہے. پتہ نہیں کون اس کے لیے بیٹھ کر سن رہا ہے، اور اس کے کون کون سا مسئلہ اللہ تعالیٰ اسے حل کروا رہے ہیں، ہمیں تو پتہ بھی نہیں، لیکن ہو رہے ہیں، وہ خود کہہ رہے ہیں. تو ایک تو یہ نظام جو چل رہا ہے اس کو ساتھ رکھیں، اور دوسرا اپنے جو احوال ہیں وہ باقاعدگی کے ساتھ بھیج دیا کرے، اس طریقے پر جس طریقے پر بتایا گیا، اور پھر اس پر عمل کرنا. یہ اور اپنی اصلاح کے لیے باقی جگہوں سے آنکھیں بند کرنا. بھائی کوئی بہت بڑا بزرگ ہوا، اس میں کوئی شک نہیں، ہم سب اس کے زیر احترام کرتے ہیں، ہمارے سارے بزرگ ہیں، لیکن یہ معاملہ تربیت والا ایسے ہی ہے، اس میں صرف ایک سے ہی تعلق رکھنا پڑتا ہے، باقی سے نہیں۔ تو اس وجہ سے بس اس پر اگر ہم آ جائیں تو انشاءاللہ العزیز فائدہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی فائدہ نصیب فرمائے، آپ سب کو بھی۔ اور ایک آخر میں بات کرتا ہوں، نیت کیوں، کس نیت سے رابطہ ہے؟ تو میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ کیوں ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، تو بڑے تفصیلات ہیں، بس اتنا بتاتا ہوں کہ کوئی دنیا کی چیز مقصود نہ ہو، اس سے اللہ پاک کا تعلق مقصود ہو، اپنی اصلاح مقصود۔ انما الاعمال بالنیات۔ شیطان ہمارا دشمن ہے، وہ ہماری نیتوں میں فتور ڈالتا ہے مختلف طریقوں سے، ایک طریقہ نہیں، ہزاروں طریقے ہیں اس کے پاس۔ ان میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ انسان کو خلافت کا وہ بنا دے، شوقین بنا دے۔ خلافت کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن مطلوب نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی نا بات؟ بری چیز نہیں ہے، مطلوب نہیں ہے، محمود ہے، مطلوب نہیں۔ جس کو دی جائے اس کو لازماً اس کا خیال رکھنا پڑے گا، وہ کام کرنا پڑے گا پھر۔ لیکن اس سے انسان اپنے ذہن ہٹا دے کہ بھائی یہ میرا کام نہیں ہے، یہ میں سلیکشن نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، وہ کسی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور اس کو فائدہ ہو رہا ہے۔ اب جس کے پاس بیٹھے اس کو پتہ چل گیا کہ اب اتنا پکا ہو گیا کہ وہ یہاں سے جا کر بھی کٹے گا نہیں، تو کوئی ڈیوٹی اس کو دیتا ہے، جاؤ بازار سے فلاں چیز لاؤ یا فلاں چیز لاؤ۔ اب اس کا دل نہیں چاہتا کہ میں جاؤں، لیکن حکم کے مطابق جاتا ہے۔ تو اس حالت میں جب وہ جائے گا تو دل ادھر رہے گا، مطلب دل اس کا بازار میں نہیں ہوگا بلکہ دل ادھر ہوگا۔ تو اسی صورت میں جب وہ جائے گا، کام کر لے گا، واپس آئے گا، اسی کی طرح آئے گا، تو مسئلہ نہیں۔ لیکن اگر ایک آدمی جس کا دل بازار میں لگاؤ اور جس کو بازار بیچ رہے ہیں، یہ دل میں کہہ رہے کہ مجھے بازار کیوں نہیں بیچتا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا دل یہاں نہیں لگا ہوا، نہیں لگا ہوا تو اس کو کیا فائدہ ہوگا۔ تو اس وجہ سے ان چیزوں کو اللہ پر چھوڑے، ان چیزوں کو اللہ پر چھوڑ دے۔ اللہ پاک کا جو فیصلہ ہے اس کو دل سے قبول کرنا چاہیے۔ اگر اللہ پاک ہم سے اس پر راضی ہے کہ ہم خلیفہ نہ ہو تو بس ٹھیک ہے نا، اللہ کی رضا ضروری ہے نا، اور چیز تو ضروری نہیں ہے۔ تو ہم لوگ جو ہیں بہت سارے بڑے بڑے اللہ والے جو وہ نہیں ہیں، مطلب خلفاء نہیں تھے، لیکن یہ ہے کہ وہ ماشاء اللہ اللہ نے ان کو بڑا مرتبہ عطا فرمایا تھا۔ تو یہ بات ہے کہ اللہ نے جس کو جو دیا ہے بس اسی پہ کانے رہے، اور اپنی نیت کو ہمیشہ درست رکھے۔ پروسیجر میں نے عرض کر لیا ہے، اس کے مطابق سارا کام چلتا رہے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرما دے۔ وما علينا إلا البلاغ، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين برحمتك يا رب۔